بھلا ان قتل تم فی سبیل اللہ, اور اگر تم مارے گئے اللہ کے راستے میں, او متم یا تم مر گئے, لمغفرت من اللہ, البتہ بخشش پاؤ گے اللہ کی طرف سے. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے, فی سبیل اللہ موت کا صلہ بتایا جا رہا ہے, جزا بتائی جا رہی ہے. کوئی شخص اگر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, اور اللہ کا راستہ کون سا ہوتا ہے معلوم ہے نا آپ کو, اللہ کے دین کا راستہ, وہ تعلیم بھی ہو سکتی ہے جیسے وہ حدیث آپ کو سنائی گئی تھی, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ, جو کسی ایسے رستے پر چلا کہ اس میں علم حاصل کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. علم کے رستے میں نکل کر مرنے والا شہادت پاتا ہے, اور جنگ کے لیے جانا, جہاد کے لیے جانا, قتال کے لیے جانا, وہاں پر موت کا آ جانا, وہ بھی کیا ہوتا ہے, پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ. فرمایا والا ان قتل تم فی سبیل اللہ, اگر تم اللہ کے راستے میں مارے گئے, او متم یا مر گئے, لمغفرت من اللہ, البتہ بخشش پاؤ گے اللہ کی طرف سے, مرتے ہی بخشش ہو جائے گی. موت تو ویسے بھی آنی ہے, ہر صورت میں آنی ہے. اگر کوئی شخص مر کر بخش دیا جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے, ورحمت اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوگے. اصل میں یہ باتیں اتنی تاکید اور تکرار کے ساتھ اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ دشمنوں کو اسی بات پر باتیں بنانے کا موقع مل گیا تھا کہ دیکھو ان کے 70 مارے گئے, ان کا جانی نقصان ہوا, اور یہ چیز مسلمانوں کو بھی اندر سے کمزور کر رہی تھی. اچھا پھر اللہ کی مدد نہیں تھی ہمارے ساتھ, یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ, اور شاید ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں, ہمارا راستہ اور طریقہ ٹھیک نہیں, اور یا شاید یہ دین سچا نہیں. فرمایا نہیں, یہ سب باتیں چھوڑو, اصل بات یہ کہ موت کے لیے ایک جگہ اور وقت مقرر ہے, اور جو اللہ کے رستے پہ مارا گیا, کوئی بھی نقصان اٹھا گیا, اس کے لیے بخشش اور رحمت ہے, اور وہ بخشش اور رحمت خیر مما یجمعون, ان سب چیزوں سے اچھی ہے جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں, جو یہ زندہ رہ کر پیچھے اپنے گھروں میں دولت سمیٹ رہے ہیں, چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں, اس سب سے بہتر ہے کیا, مغفرت اور رحمت. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اس کو موت آ جاتی, ہم جیسے خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے بیچارہ مر گیا, مارا گیا, افسوس. اس کے برعکس اسی کا دوسرا بھائی یا بہن جو بہت کامیابی سے بزنس اپنا کر رہا ہو, بہت پروفٹ جمع کر رہا ہو, پروفٹ ہو رہا ہو اس کو, بہت پیسہ جمع کر رہا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں, وہ خوش قسمت ہے, دیکھو کتنا کچھ ہے اس کے پاس, کتنا دیا اللہ نے اس کو. اس شخص کو ہم بدقسمت سمجھتے ہیں ہماری نظریں, جو دین کے لیے نکل کر کوئی نقصان اٹھائے, اور خوش قسمت کس کو سمجھتے ہیں, جو پیچھے رہ کر دنیا خوب کمائے. اللہ تعالیٰ اس سے بالکل مختلف بات فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مارا گیا اس کے لیے تو بخشش اور رحمت ہے, اور جو پیچھے رہ کے جمع کر رہے ہیں ان سے زیادہ بڑی دولت وہ سمیٹ گئے جو آگے چلے گئے. تمہیں نقصان نظر آتا ہے ان کا, اللہ کے ہاں ان کا بڑا فائدہ, بہت درجہ بلند ہے. پھر آپ دیکھیں اس میں ایک اور چیز ہے کہ ہم سب لوگ جو زندہ ہیں, ہم جو کچھ بھی جمع کرتے ہیں, ہر ایک کو شوق تو ہے نا کچھ کو جمع کرنے کے, جو ہابیز ہیں مختلف, کوئی ٹکٹس جمع کر رہا ہے, کوئی سکے جمع کر رہا ہے, کوئی اور کیا کچھ جمع کرتے ہیں لوگ, سوونیئرز جمع کرتے ہیں مختلف جگہوں کے, مختلف چیزیں ہم جمع کرتے رہتے ہیں, اینٹیکس جمع کرتے رہتے ہیں. کبھی گھر جا کر اپنی جمع کی ہوئی چیزوں پہ کھڑے ہو کر دیکھا کریں ان کی ویلیو کیا ہے, ان کی ویلیو کیا ہے, اور ان بہت سی جمع کی ہوئی چیزوں میں سے کئی ایک تو ہم مرنے سے پہلے استعمال بھی نہیں کر سکیں گے. ہم سب کا یہ حال, ہر مرنے والے کا سامان کھول کر دیکھا کریں, آپ کو تو اجازت نہیں ہوگی دیکھنے کی, لیکن اگر کوئی اپنے عزیز قریب رشتہ دار ہو, اور اگر آپ کو نہ بھی موقع ہو تو کم از کم جب موسم بدلتا ہے کپڑے نکالتے ہیں رکھتے ہیں, تھوڑا سا اس وقت سوچ لیا کرے. یہاں تو ایکسٹریم ویدر نہیں ہوتے اتنا وہ فس نہیں ہوتا بہت کپڑے رکھنے اور نکالنے کا, لیکن بعض علاقوں میں سخت سردی ہوتی ہے پھر سخت گرمی ہوتی ہے, وہ سردیوں کے سمیٹے جا رہے ہیں, گرمیوں کے نکلنے پھر وہ سمیٹے جا رہے ہیں سردیوں کے نکلنے. تو میں جب کبھی اپنے گھر میں یہ کام کرتی تو اس وقت مجھے شدت سے موت یاد آتی, شدت سے, اور ہر دفعہ میری یہ فیلنگ ہوتی کہ اس دفعہ سردیوں کے رکھ رہی ہوں. جس طرح ان کو پیک کرتا نا انسان, پولیتھین میں پیک کر رہے ہیں, کوئی فینائل ڈال رہے ہیں, یہ ڈال رہے ہیں, وہ ڈال رہے ہیں کہ کوئی چیز اس کو لگ نہ جائے, خراب نہ ہو جائے, تاکہ اگلی سردی میں جب نکالیں تو صاف ستھرا ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, تو اسے استعمال کر سکے. تو ہمیشہ میں یہ سوچتی ہوں کہ ابھی تو میں رکھ رہی ہوں, مجھے کیا معلوم کہ یہ دوبارہ میں کھولوں گی یا کوئی اور کھولے گا, میں استعمال کروں گی یا کوئی اور کرے گا. اور ہم سب کے ساتھ یہی ہونا ہے کہ جو کچھ ہم دنیا میں تہ لگا لگا کر رکھتے رہتے ہیں, ہاں کپڑے ہوں, جیولری ہو, کچھ بھی ہو, کوئی بھی دنیا کا مال, اس سب کو ذرا کسی وقت سامنے رکھ لیں اور اپنے آپ سے سوال کریں اس کی ویلیو کیا ہے. اور دوسری طرف مغفرت اور رحمت, جنت, ہے کوئی کمپیریزن؟ کچھ بھی نہیں. لیکن ہم عورتوں کی زندگیاں صرف اسی جوڑ توڑ, رکھنے نکالنے, اکٹھا کرنے, سکھانے, سنبھالنے میں ہی گزر جاتی ہیں. سب سے زیادہ ہمارا کام کیا ہوتا ہے, کام کیوں بڑھتا ہے, روٹین کے کاموں میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم صرف دنیا کا جمع کیا ہوا مال رکھتے نکالتے رہتے ہیں, سنبھالتے رہتے ہیں, اور جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ کام بڑھ جاتا ہے. لیکن ہمارے دلوں کو ایک اطمینان ضرور ہوتا ہے کہ اتنا ہے ہمارے پاس, کم نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سب کچھ نکال دیں اور پھینک دیں اور ختم کر دیں, لیکن ضرورت کے تحت تو ہر چیز ٹھیک ہے, اعتدال میں تو سب بہتر ہے, مگر اعتدال سے کوئی بھی چیز بڑھ جائے تو وہی نقصان دہ ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے راستے میں اگر دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ ڈالے جمع کی ہوئی, تو فوراً سوچا کریں اس جنت کے مقابلے میں کیا قیمت ہے اس کی کہ میں اپنے آپ کو اسی میں کھپا دوں. تو اللہ تعالیٰ اس ساری حسرت کو دور کر رہے ہیں کہ وہ فوت ہو کے اللہ کی بخشش اور رحمت میں جا پہنچے, اور تم یہ چیزیں سمیٹنے میں لگے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہو. بلا انک تم, اور البتہ اگر تم مر جاؤ, او قتل تم, یا قتل کیے جاؤ, یعنی گھر پہ مرو یا میدان جنگ میں مرو, لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, البتہ اللہ کی طرف ہی تم سب سمیٹے جاؤ گے, اکٹھے کیے جاؤ گے. جانا تو سب میں وہی ہے, کوئی پہلے چلا جائے یا بعد میں چلا جائے, کوئی سمیٹ کے جائے یا چھوڑ کے جائے, ہر حال میں سب کی واپسی وہیں پر ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ, بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. لِنتَ لَهُمْ, لانا یلینو سے لین, نرمی, لینا کہتے ہیں کھجور کے نرم خوشے کو. اب ہمارے ہاں تو کھجوریں ہوتی کم ہیں, اس لیے آپ نے شاید وہ کبھی دیکھا ہی نہ ہو اس نرمی کو, لیکن کسی بھی پودے کے پاس کھڑے ہو کر اس کی جو نئی نکلی ہوئی کومپل ہوتی ہے اس کو ذرا دیکھا کریں, اس کے اندر جو نرمی ہے, جیسے پھولوں کی نرمی کہہ لیں, نرم پتوں کی نرمی, ایک ہوتی ہے نا سخت شاخ ہو جاتی, اور ایک ہوتی ہے جو نرم نرم کومپل نکلتی. فرمایا فبما رحمۃ من اللہ, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ لنت لہم, آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے کیا تھے؟ بہت رحیم, شفیق, مہربان, نرم دل. لنت لہم, صاحب خلق عظیم, انک لعلی خلق عظیم. اب ایک لیڈر کا کردار بتایا جا رہا ہے, بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے, لیکن جو لوگ بھی اس وراثت کے حقدار بنے یا وہ کام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, یعنی لوگوں کو تعلیم دینے کا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا، ان سب کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے. کیا؟ لن تلہم، پھر وہ نرم پھول اور خوشہ اور اس کو اپنے ذہن میں لے آئیں. وہ جیسے اقبال کہتے ہیں نا، جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یعنی روب اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نرمی اپنی جگہ، نرم ہونے کی جگہ پر نرم اور سختی کی جگہ سختی. وہ سختی اپنوں کے لیے نہیں، دین کے دشمنوں کے لیے، ان کے لیے جو فتنہ فساد برپا کریں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں. مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ باہلی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اپنے ایک صحابی کا، اے ابو امامہ، بعض مومن وہ ہیں جن کے لیے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے ایک ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر، کہ بعض لوگوں کے لیے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے. کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں ایسی تڑپ ہے؟ ترمذی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی آؤ بھگت، خیر خواہی اور چشم پوشی، یعنی ان کی غلطیوں کو اگنور کرنے کا، مجھے خدا کی جانب سے اسی طرح حکم ہے جس طرح فرائض کی پابندی کا. یعنی جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، ایسے ہی کیا حکم ہے کہ لوگوں کی آؤ بھگت، اچھی طرح ویلکم کرنا، خیر خواہی، ان کی بھلائی سوچنا، چشم پوشی، ان کی غلطیوں کو اگنور کر دینا، یہ بھی اتنی ہی ضروری چیزیں ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نمازیں زیادہ پڑھنے لگتے ہیں تو اکڑ مزاج بھی ساتھ ہونے لگتے ہیں؟ دین کی طرف آتے ہی ایک ایسی ہم آہنگی آتی ہے کہ لوگوں کو ایک کھردرا پن، ایک درشتی، ایک بد مزاجی محسوس ہونے لگتی. یہ نہیں ہونی چاہیے. دین والوں کو دوسروں کے لیے ایک ٹھنڈک بننا چاہیے، ایک خوشی کی چیز بننا چاہیے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اب یہ کیوں جنگ احد کی باتیں ہوتے ہوتے یہ کیوں ہو گیا؟ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان تیر اندازوں نے نافرمانی کی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے ان کو معاف کر دیا. اور کوئی سختی نہیں کی ان پر. ولو كنت فظا، اگر آپ بد اخلاق ہوتے، بدخو ہوتے، کریہ الخلق ہوتے، فظ آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں کیا چیز ہے لغت کے اندر؟ فظ، وہ گندا پانی جو غلاظت بھری آنتوں کے اندر ہوتا ہے، انٹسٹائن میں جو پانی ہوتا ہے، اس کو فظ بولتے ہیں. اس سے گندی شاید ہی کوئی چیز ہو. جی ہاں، تو آپ خود سوچیں کہ اتنا بد اخلاقی کو اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے. بد اخلاقی کو کس سے تشبیہ دی جا رہی؟ انتہائی گندی چیز سے. اگر آپ بد اخلاق ہوتے، سنگ دل ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل، لنفدو من حولک، یہ سب بکھر جاتے، منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے، سب چلے جاتے، سب بھاگ جاتے. عموماً دین کا کام کرنے والے لوگوں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ لوگ یہ نہیں کرتے، لوگ وہ نہیں کرتے، لوگ اتنے خراب ہیں، اور دین کا تو نام لو تو کوئی آتا ہی نہیں، سننا چاہتا ہی نہیں. یہ صحیح ہے کہ دنیا داری میں پڑھ کر دین کی طرف آنا مشکل کام لگتا ہے. اپنا بھی حال دیکھ لیں جو عید کی چھٹیوں کے بعد, آپ کا تو مجھے نہیں پتا, مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے آنے کو, بس دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اگلے دن. سچی بات کرنی چاہیے, وہ جو دل کی بات ہوتی ہے جیسے روز دل سے آتے خوشی خوشی آتے, وہ دل نہیں تھا بس آ گئے, آپ کیا کریں اب جانا ہے مجبوری سمجھ کے, پھر اگلے دن ٹھیک ہو گئے. تو ہر انسان کا یہی حال ہے, اگر لوگوں کو اپنے اوپر رکھ لینا تو کسی سے شکوہ گلہ نہ رہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے لوگوں میں قصور ہے کہ ان کا دل نہیں چاہتا, ظاہر ہے جس دنیا کے مزے وہ کر رہے ہیں وہ کیوں چھوڑ کے اس طرف کو آئیں, لیکن کبھی ہم خود اپنے اوپر کیوں نہیں غور کرتے کہ ہم نے ان کو کتنی محبت دی, ہم نے ان کے ساتھ کتنی خیرخواہی کی, ہم نے ان کی کیسی آؤ بھگت کی, ہم نے ان کے ساتھ کیا اچھا معاملہ کیا کہ وہ ہمارے بلانے پر دین کی طرف آئیں. تو یہ دین کی تعلیم تبلیغ کرنے والوں کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں, ان کی اہم ترین خوبی کیریکٹرسٹک کیا ہونی چاہیے, نرم دلی, نرم مزاجی اور بہترین اخلاق, ورنہ لوگ بھاگ جائیں گے. لن فدو من حولک فاعف عنہم, بس آپ ان کو معاف کر دیجئے. نہ دیکھیں قصور صحابہ کرام کا ہے, نافرمانی آپ کی ہوئی, اتنا سخت نقصان ہوا, 70 لوگ شہید ہو گئے اور اتنی افراتفری ہوئی, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دلی نہیں جسمانی تکلیف بھی اٹھائی, آپ کو چوٹ بھی لگ گئی, خون بھی بہا. ان ساری باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو بچا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ان کو معاف کر دیجیے, ان کو چھوڑ دیجیے, جانے دیجیے, کوئی بات نہیں, اگنور کر دیجیے. فاعفو عنہم, اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے نا, اسے ایمان والے کتنے اچھے لگتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ ان کو جانے دیں, معاف کر دیں, چھوڑیں. واستغفر لہم, اور انہوں نے جو قصور کیا اس پر ان کے لیے استغفار کی دعا کریں, ان کے لیے معافی چاہیں. میری غلطی اپنی جگہ ہے, ان کو معافی کی ضرورت ہے, آپ ان کے لیے دعا کریں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے, دعا کے لیے کہنا بھی چاہیے کہ آپ میرے لیے دعا کریں, کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں, کیونکہ آپ کی دعا زیادہ قبول ہوتی تھی نا, تاکہ ان کی معافی ہو جائے. اس سے بھی پتہ چلتا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کتنی محبت رکھتا ہے کہ بندے کو معاف کر دیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ رات کو پکارتے ہیں, اے دن کے بھولے ہوئے تو رات کو واپس آ جا, اے رات کے بھولے تو دن کو واپس آ جا. ہر وقت منتظر ہیں کہ کون بندہ کب پلٹ آئے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ وہ بندوں کو بس آگ میں پھینکنے کے لیے پیدا کیے. فاعفو عنہم, ان کو معاف کر دیجیے. واستغفر لہم, ان کے لیے بخشش مانگیے. وشاورہم فی الامر, اور آئندہ بھی ان سے مشورہ کرتے رہیے, حالانکہ انہی کے مشورے کی وجہ سے یہ ہوا تھا. فرمایا ٹھیک ہے ایک مشورہ اگر غلط تھا یا مشورے میں غلطی ہوئی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. ہمارا حال کیا ہے, کسی شخص سے ایک غلطی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس کو کاٹ پھینکو, اس کو باہر نکال دو. نہیں, شاورہم فی الامر, ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے ان کی طیب خاطر کے لیے. قرآن پاک میں اہل ایمان کی خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم, ان کے آپس کے معاملات باہم مشورے سے طے پاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی انتظامی معاملات میں آپ مشورہ کیا کر سکے. اب دیکھیں کہ مشورہ ہر چیز میں نہیں ہوتا, مثلاً آپ کسی سے یہ مشورہ نہیں کریں گے میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں, نہیں, وہ تو آپ کو پڑھنی ہے, آپ پہ فرض ہے, اللہ کا حکم ہے, فرض تو فرض ہے. مشورہ کہاں کرنا ہوتا ہے, جو انتظامی کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے اور اس کی ایک صورت استخارہ ہے. مشورہ صرف عقل مند سے کرنا چاہیے, جن لوگوں سے کام متعلق ہو ان سے کرنا چاہیے, ہر ایک سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا ایک شخص نے قرآن پڑھا ہی نہیں، آپ اس سے مشورہ کر رہے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں، وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا کہ نہیں میں نے نہیں پڑھا تم کیوں پڑھو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقل سے مشورہ لو اور اس کے خلاف نہ کرو ورنہ ندامت اٹھانی ہوگی. اگر اچھے انسان سے مشورہ کر لیا پھر آپ کام ویسا ہی کریں، یہ نہیں کہ مشورہ کر لیں اور پھر اپنی مرضی کریں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مشورہ کرنے کے بعد انسان دوسرے کے مشورے کا ہر صورت میں پابند ہو جاتا ہے اور صرف ایک ہی سے مشورہ کرنا چاہیے. نہیں، ایک کام میں بہت سے لوگوں سے مشورہ کر کے جو بہتر صورت ہو اسے اپنا لینا چاہیے. اور جو مشورہ دینے والا ہو اس کو بھی کہا گیا کہ تمہارے پاس اب امانت ہے، المستشار مؤتمن، مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے. فلیشرہ بما ہوا صانع لنفسہ، اسے وہ مشورہ دینا چاہیے جو وہ اپنی ذات کے بارے میں چاہتا ہو. یعنی کسی کو کوئی بات بتانے کے لیے کیا مشورہ دے، یعنی وہی پسند کرے دوسرے کے لیے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بلند مقام رکھتے ہوئے، وحی الہی کے ہوتے ہوئے، پھر بھی صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مشورے سے ایک باہم اچھی چیز سامنے آتی ہے، اور جو لوگ اس کام میں شریک ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا کام بن جاتا ہے. جب ایک شخص اپنا ہی فیصلہ سناتا چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کام کی ساری ذمہ داری پھر صرف اسی پہ آ جاتی. جب بہت سے لوگ شریک ہو جائیں تو پھر وہ بھی ذمہ دار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ لازمی نہیں کہ پھر مشورہ ضرور ہی مانا جائے، اگر اس کے خلاف کوئی بات زیادہ بہتر ہے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کریں. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو. توکل کرنے والے کون ہیں؟ جو تدبیر کے بعد بھروسہ اللہ پہ رکھتے ہیں. پھر فرمایا ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں اہل ایمان کو پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ پر ہی اعتماد رکھو. اگر پہلے کوئی نقصان ہوا تو ایسا نہیں تھا کہ اللہ تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، بات یہ کہ تم مدد کے قابل نہ تھے.